في وجوههم من اثر السجود كذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل كذلك ان اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيث بهم الكفار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ظهرت البدع والفتن وسبت الصحابي فليزهر العالم علمه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رايتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنه الله على شركم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم سامعین گرامی قدر قابل احترام بزرگوں گزشتہ دو جمعے سیدنا امام شام خاطب بھائی معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کے مقام و عظمت کو سمجھانے کی غرض سے چند اصولی اور بنیادی گزارشات کا تذکرہ کیا جاتا رہا گزشتہ جمعے کو میں نے وعدہ کیا تھا کہ آئندہ آنے والے جمعہ میں محمد رسول اللہ والذین معہ کی آیت طیبہ کی روشنی میں میں مزید کچھ عرض کر کے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو نذرانہ عقیدت پیش کروں گا آپ حضرات اس بات کا بخوبی علم ہے کہ 22 جمادی الثانی 22 رجب وہ تاریخ ہے جس تاریخ کو ملت اسلامیہ کا قابل فخر فرزند تاریخ اسلام کا بہت بڑا فاتح عظیم جرنیل عظیم قائد عظیم سپہ سالار عظیم سیاستدان تدبر اور بصیرت کا اپنے وقت کا بے مثال بادشاہ پوری ملت اسلامیہ کو نزاع و اختلاف کے بعد ایک جھنڈے کے نیچے جمع کرنے والا عظیم قائد 22 رجب المرجب کو اس دار فانی کو خیر باد کہہ کر دار بقا کو رخصت ہوا ہے افسوسناک پہلو یہ ہے کہ اسی تاریخ دشمنان معاویہ نے حلوہ کھانے حلوہ تقسیم کرنے کا دن اور خوشی منانے کی تاریخ بڑے عجیب ڈھنگ کے ساتھ متعین کی ہوئی یعنی حال سنت کی مظلومیت کی یہ حد اور انتہا ہے کہ اکثریت میں اہل سنت ہے لیکن اقلیتیں اکثریت کے جذبات جذبات کو مجروح کرتے وقت رتی بھر بھی شرم حیا سے کام نہیں لیتی. 18 ذوالحج کو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی علمناک شہادت ہے. تو اس دن پاکستان میں راستی عید غدیر کے نام سے عید مناتے ہیں اور 22 رجب کو سیدنا معاویہ کی وفات ہے. تو اس دن گوندوں کے نام سے حلوہ تقسیم کیا جاتا ہے, بانٹا جاتا ہے, کھایا جاتا ہے. اور ظلم یہ کہ یہ دونوں کام اہل سنت سے کرا لیے جاتے ہیں بڑی عیاری اور چلاکی کے ساتھ. اہل سنت کی یہ مظلومیت کیوں ہے؟ جہاں اس میں اور بہت سارے عوامل اسباب وجوہات کار فرما ہوں گی, وہاں ایک سب سے بڑی وجہ اہل سنت کی اپنے مسلک سے, اپنے عقائد سے لاپرواہی اور بے خبری. دشمن چالاکی کے ساتھ ان سے بعض اوقات وہ کام کروا لیتا ہے کہ جو کام ان کے بنیادی عقیدے اور نظریے کے منافی ہو جاتے ہیں. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ یہ عقائد اور نظریات سے لاپرواہ ہے. نہ خود تحقیق کرنے کی عادت پڑ رہی ہے اور نہ ہی سننے کی عادت پڑ رہی ہے. ایک شخص اگر خود معلومات حاصل نہیں کر سکتا تو کسی اس سے استفادہ کر لے جو یہ معلومات رکھتا ہو تاکہ اس کا ایمان بچ جائے, اس کے عقائد کا تحفظ ہو اور وہ اپنی آنے والی نسل نو کو بھی عقیدے اور نظریے کے لحاظ سے تحفظ دے سکے. تو 22 رجب وہ تاریخ ہے جس تاریخ کو معاویہ ابن ابی سفیان جیسے عظیم قائد نے دنیا چھوڑی. یہودیت جن کا بڑی حد تک امیر شام معاویہ بن ابی سفیان نے بیج مٹا دیا تھا, بڑی حد تک انہوں نے یوم وفات معاویہ حلوہ بانٹنے کی ایک گہری سازش تیار کی. اور عجیب رنگ ڈھنگ اختیار کیا ہے کیا سنت اپنے نظریات سے لاپرواہی کے نتیجے میں اس دن کو اس قانونی حرکت میں مبتلا ہو گئی. آپ کو ابھی حقیقت نہیں بھولی ہوگی کہ جس دن بھٹو کا تختہ الٹا تھا اس دن ملک میں حلوے کی دیگیں بانٹی گئی تھی, تقسیم کی گئی تھی. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جس کے ساتھ دشمنی ہو جب اسے کوئی نقصان پہنچتا ہے تو لوگ اس کی اس اذیت اور اس کے اس نقصان کو سامنے رکھ کر حلوہ بانٹتے ہیں. یہی کچھ یہودی ایجنٹوں نے, منافقین نے, روافض نے سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کیا ہے. اور چالاکی ہے کہ انہوں نے بہت سارے سنیوں کو اس میں انوالو کر لیا. آج یہ کہ بڑی شدت کے ساتھ اہل سنت کو احساس دلایا گیا ہے کہ یہ تم کیا غلطی کر رہے ہو, لیکن پھر ابھی وہ عنصر اہل سنت میں موجود ہے جو ہر سال 22 رجب کو اونٹوں کا حلوہ پکاتا اور کھاتا, یا کم از کم ملعون دعوت میں شرکت کر رہے ہیں. چاہے غفلت یا پھر اگر جانتا ہے اور پھر یہ حرکت کر رہا ہے تو بے غیرتی کا مظاہرہ کرتا ہے، پھر اس میں غیرت نہیں ہے. دو ہی وجہیں ہو سکتی ہیں، یا غفلت میں یہ کام کر رہا ہے یا مذہبی غیرت نہیں رہی، جس کی وجہ سے وہ اس قانونِ فعل میں ملوث ہیں. ان حالات کو خصوصاً سامنے رکھ کر خطبہ کی ایک روایت چلی آ رہی ہے کہ وہ 22 جماعت ثانی کو صدیق اکبر کے فضائل، 22 رجب کو معاویہ بن ابی سفیان کے فضائل، 18 ذوالحج کو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب، 1 محرم الحرام کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف اور منقبت، اور 10 محرم الحرام کو شہید کربلا سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت، اور 21 رمضان مبارک سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل، کیونکہ 21 رمضان ان کی شہادت کا دن، 17 رمضان مبارک کو جنگ بدر اور سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت، یعنی اس قسم کے جو خاص خاص دن ہیں، ان ایام میں علماء کی خطبا کی ایک عادت چلی آ رہی ہے کہ وہ ان شخصیات کا تذکرہ کرتے ہیں ان کو خراج عقیدت پیش کیا. 1 محرم کی بات آئی ہے تو میں ایک بات کہتا جاؤں، شاید پھر آگے چل کے بھول نہ جاؤں. سکندر مرزا پاکستان میں حکمران رہا ہے اور جوتے کھا کر نکلا ہے. اس ملعون انسان نے ایک انتہائی گندی حرکت کر رکھی تھی، جس حرکت کو جنرل ضیاء الحق نے اپنے دور میں صاف کیا. اس نے ریڈیو ٹی وی کو باقاعدہ یہ آرڈر کیا ہوا تھا کہ 1 محرم کو عمر بن خطاب کا تذکرہ ریڈیو ٹی وی پہ مت آئے، کیونکہ عمر متنازع شخصیت ہے. باقاعدہ آرڈر، اور ریڈیو ٹی وی 1 محرم کو فاروق اعظم کا نام تک نہیں لیتا تھا. اہل سنت کی غفلت، اپنے عقائد سے لاپرواہی، بلکہ اگر یوں کہیں آپ تو سنی مولوی کی بے توجہی کا یہ المیہ اور حادثہ ہے کہ جس ملک کی اکثریتی آبادی اہل سنت کی ہو، اس ملک کے ریڈیو ٹی وی کو ہدایات حکمران دے رہا ہو کہ آپ عمر کا نام استعمال نہیں کر سکتے. سکندر مرزا کے دور سے یہ آرڈر چلا ہے، ضیاء کے دور میں کسی اللہ کے بندے کو یہ خفیہ آرڈر کی اطلاع ہو، جو اس کے نوٹس میں رہا یہ مجھے معلوم نہیں کہ اس کے نوٹس میں یہ بات پہلے تھی یا نہیں. بہرحال وہ حکمران تھا، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اس کے نوٹس میں نہ ہو. لیکن اس نے جو رد عمل کا اظہار کیا اس سے محسوس ہوتا ہے کہ شاید اس کے نوٹس میں بات نہیں آئی. اسے بتایا گیا کہ ریڈیو ٹی وی کو یاد رہے باقاعدہ کہ 1 محرم کو عمر بن خطاب کا نام ریڈیو اور ٹی وی پہ نہیں آ سکتا ہے، کیونکہ یہ متنازع شخصیت ہے. محاصل میری معلومات کے مطابق جب ضیاء نے یہ بات سنی تو وہ جواب میں کہتا ہے کہ ایسا آرڈر کوئی پاگل بھی نہیں کر سکتا ہے، ہو نہیں سکتا کہ ایسا ہوا. فائل منگوائی گئی، تحقیق کی گئی، تو بات بڑی واضح تھی کہ اس نے آرڈر کیا ہوا ہے کہ عمر کا نام ریڈیو ٹی وی پہ نہیں آ سکتا کہ یہ متنازع. چنانچہ ضیاء نے پھر اس آرڈر کو کالعدم قرار دے کر نیا آرڈر جاری کیا کہ یکم محرم الحرام کو عمر بن خطاب کے فضائل اور مناقب کو بیان کیا جایا کرے گا. بنیادی بات میرے بزرگو یہی ہے کہ ابو بکر عمر عثمان ان کو متنازع کیوں کہا جا رہا ہے اور کب تک یہ مبارک شخصیات متنازع رہے گی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کے دشمنوں کو مسلمان سمجھا گیا ہے. اگر ان کے دشمنوں کو ہلکا اسلام سے خارج سمجھ لیا جاتا تو یہ شخصیات متنازع تصور نہ کی جاتی, نہ کوئی بدبخت یہ لفظ ان کے ساتھ استعمال کر سکتا کہ وہ متنازع. مسلمانوں کے مابین اصحاب رسول متنازع نہیں ہیں, وہ متفقہ شخصیات ہیں, وہ مسلمانوں کے ایمان کا حصہ ہیں. اگر کوئی کافر ان سے اختلاف رکھتا ہے تو وہ رکھے. بات تو مسلمانوں کی ہے کہ جب مسلمانوں کا ملک ہے اور اکثریت مسلمانوں کی ہے تو اس میں اصحاب رسول متنازع نہیں ہے, نہ ہم یہ لفظ سننے کے لیے تیار ہیں. لیکن کامیابی بھی اس وقت تک اس میدان میں ناممکن ہے جب تک کہ آپ اصحاب رسول کے دشمن کے کفر کو تسلیم نہیں کرا لیتے ہیں. اس وقت تک یہی کہا جاتا رہے گا کہ یہ متنازع, کیونکہ ایک طبقہ مان رہا ہے تو ایک نہیں مان رہا, لہذا متنازع ہیں. ماننے والے بھی مسلمان, نہ ماننے والے بھی مسلمان, تو پھر متنازع تو ہوئے. اصحاب رسول کی مقدس شخصیات کے ساتھ متنازع کا لفظ اس دن ہٹایا جائے گا جس دن ان کے دشمن کے کفر کو تسلیم کرا لیا جائے گا. اس سے پہلے آپ یہ لفظ نہیں ہٹوا سکتے, یہ جڑ ہے. اس موقف کو منوانے کے لیے یہ بنیادی چیز ہے. اور بڑی خوشی ہے, بڑی آدھا الحمدللہ کہ فضا تو بڑی حد تک بن چکی اور اس کا نتیجہ بھی برآمد ہونے والا تھا, لیکن اللہ کی حکمت ہوتی ایک نیا رسالہ نکلا ہے طلوع کے نام سے. مارچ کے پہلے ہفتے میں اس کا پہلا شمارہ ہے, لاہور سے چھپا ہے. اس رسالے نے بڑی تفصیل کے ساتھ ایک مضمون لکھا ہے اور اس میں راز پاس کیا ہے کہ جنرل ضیاء الحق دشمنان اصحاب رسول کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا فیصلہ کابینہ میں رکھ چکا تھا. یقیناً یہ بہت بڑا فیصلہ تھا, یقیناً بہت بڑا فیصلہ تھا. ضیاء الحق کے ساتھ اختلاف کے باوجود, سیاسی اختلاف کے باوجود, بلکہ بعض چیزوں میں سنگین اختلاف کے باوجود, ہم اس حد تک تعصب نہیں رکھتے ہیں کہ اس کی اچھی چیزوں کو اچھا نہ کہیں. انصاف یہی ہوتا ہے کہ کسی کی اچھی کوئی بات سامنے آئے تو اس کو اچھا کہا جائے, بری آئے تو برا کہا جائے. جہاں اس نے بہت ساری سنگین غلطیاں کی ہیں, کیوں کی ہیں, ان کے اسباب کیا تھے, موت کے بعد میں یہ تذکرہ مناسب نہیں سمجھتا. اذکروا موتاکم بالخیر, مرنے والوں کا تذکرہ جو مسلمان ہو کر مرے ہوں اچھائی کے ساتھ کیا جانا چاہیے. بہرحال شدید اختلاف کے باوجود اور ضیاء مرحوم کی سنگین غلطیوں کے باوجود جو چیزیں اچھی سامنے آئی ہیں انہیں نہ سرانا بخود ہوگا. یہ فیصلہ بہرحال وہ کر چکا. ایک جرنیل راہ میں آڑے آیا جس نے یہ کہا کہ فی الحال فضا اتنی ہموار نہیں ہے, ہو سکتا ہے کہ یہ فیصلہ ہو جائے, تو اس کو سنبھالنا قدرے مشکل ہو, لہذا کچھ دیر تاخیر کی جائے. میں نے کئی جگہ کہا ہے کہ ضیاء الحق تو سپاہ صحابہ کا کارکن نہیں تھا, اس کے سامنے کوئی تو حقیقت آئی ہے جس کی بنیاد پر وہ اس نتیجے پہ پہنچ گئے ہیں کہ دشمنان اصحاب رسول کا پتہ ہمیشہ کے لیے کاٹ دینا چاہیے. اور میں آج بھی کہتا ہوں کہ اصل فیصلہ یہی ہے, آج ہو, 10 سال بعد ہو, 20 سال بعد ہو, جب تک یہ نہیں ہوگا اس وقت تک اصحاب رسول اور ازواج رسول پر تبرع پاکستان میں کم از کم بند نہیں کرایا جاتا, اس لیے کہ وہ تو مسلمان کی حیثیت سے تبرع کیا جاتا ہے, گالی دی جاتی, گالی دینے والے اسلامی فرقے کی حیثیت سے پہچانے جاتے ہیں اور اپنا حق سمجھتے ہیں اصحاب رسول کو گالی دینے. قادیانیت کا زور اس وقت تک نہیں ٹوٹا جب تک کہ ان کو غیر مسلم تسلیم نہیں کروا لیا. مناظرے ہوئے, مباحثے ہوئے, تحریکیں چلی, جلوس نکلے, ہڑتالیں ہوئی, بائیکاٹ کیے گئے, سب کچھ ہوا ہے. 90 برس علماء حق نے قادیانیت کے خلاف جنگ لڑی ہے. 90 برس کا عرصہ تھوڑا نہیں ہے, لیکن قادیانیت عروج پکڑتی گئی ہے, اس کا گراف نہیں گرا, اس کی قوت نہیں ٹوٹی, اس کی قوت اس دن ٹوٹی ہے جس دن ملت اسلامیہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہے, غیر مسلم ہے, اور مسلمان کی حیثیت سے دین کی جڑیں کاٹ رہے ہیں مسلمان بن کر. جس دن ان کے پتر کو مان لیا گیا ہے اس دن کے بعد قادیانیت کی کمر ٹوٹی, رسالے بند ہوئے, کتابیں چھپنی بند ہوئی, ربیع کا جشن بند ہوئے جسے وہ اب ہر سال کوشش کرتے ہیں جشن منعقد کرنے کا, لیکن نہیں ہو سکتا. ہمیشہ بھی کر رہے ہیں لیکن نہیں ہو سکے گا انشاءاللہ. اس دن زور ٹوٹا ہے قادیانیت کا جس دن ملت اسلامیہ نے ان کے کفر پہ مہر تصدیق ثبت کر دی ہے کہ یہ مسلمانوں کا گروہ نہیں ہے. اور یہی کچھ دشمنان اصحاب رسول کے لیے کروانا پڑے گا, اور جب تک یہ نہیں ہوگا تو اصحاب رسول کی ناموس کو تحفظ نہیں دلایا جا سکتا. گالی دینے والے کی زبان آپ کیسے روکیں گے؟ وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں. مسلمان کی حیثیت سے وہ اصحاب رسول کو گالی دے رہا ہے, قیامت ہے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بہرحال یہ جاندار فیصلہ ضیاء کرنے والا تھا جو کہ نہ ہو سکا, اور ہمیں امید ہے کہ کوئی نہ کوئی وقت ایسا ضرور آ جائے گا کہ یہ فیصلہ ہوگا اور کوئی حکمران یہ جرت کرے گا انشاءاللہ. دشمنان اصحاب رسول کو غیر مسلم اقلیت قرار دلوانے کے لیے اتنا وزنی مواد موجود ہے, اتنا وزنی کہ جس شخص میں رتی بھر ایمان ہے وہ اس مواد کو دیکھنے کے بعد انکار نہیں کر سکتا ہے کہ وہ کافر نہ سمجھے. ہاں, کسی کے سامنے ریکارڈ نہ ہو تو وہ الگ بات, لیکن کتنا مواد ہے. بلکہ میں ایک لفظ یہ بھی کہتا ہوں اور بڑی دیانتداری کے ساتھ کہ دنیا جہان میں جتنے کافر گروہ ہیں ہندو سکھ عیسائی پارسی مجوسی یہودی سمیت جتنے کو کہیں ان کافروں کے عقائد سے بھی زیادہ خلافت دشمنان اصحاب رسول کے عقائد میں پائی جاتی ہے بلّہ پائی جاتی ہے. اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, قسم کھانی آسان نہیں, نہ میرے سر پہ کوئی تلوار کھڑی ہے کہ میں جھوٹی قسم کھا لوں, لیکن میں پڑھ کے غور اور فکر کر کے یہ وعدہ کر رہا ہوں کہ اتنی گندگی دنیا کے کسی کافر گروہ میں نہیں پائی جا رہی جتنی گندگی دشمنان اصحاب رسول کے لٹریچر میں پائی جاتی ہے. لیکن شرط یہی ہے کہ آپ معلومات حاصل کریں, اور اگر آپ خود معلومات حاصل نہیں کرتے تو پھر اعتماد کریں. غلاظت ہی غلاظت, گندگی ہی گندگی, کفر ہی کفر. آپ کو کتاب پڑھیں گے کسی دشمن صحابی کی تو اس کے ہر ورق پہ بلا اختیار آپ کی زبان سے لعنت کے لفظ نکلتے جائیں گے, اتنا کفر بھرا ہوا. قرآن کے خلاف, نبی کے خلاف, رب العالمین کے خلاف, ازواج رسول کے خلاف, اصحاب رسول کے خلاف, فطرت رسول کے خلاف. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ قرآن کی تفسیر کے نام سے کتاب پاکستان میں موجود ہے, قرآن کی تفسیر کے نام سے, اور میرے پاس محفوظ ہے, میں پیش کر سکتا ہوں ذمہ داری کے ساتھ. اس میں یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ علی بن ابی طالب کو کچھ لوگ نہیں مان رہے تھے امام, تو وہ جب گھر آئے تو ان کے کپڑے نہیں اترتے تھے, وجود سے جدا نہیں ہوتے تھے, کپڑوں سے آواز آتی تھی کہ تم علی کو امام مانو گے تو ہم اتریں گے, بدن نہیں اترتے, مجبور ہو گئے وہ, انہوں نے مانا کہ ہم امام مانتے. پھر کھانا کھانے بیٹھے, آگے اس نے لکھا ہے کہ لکمے پتھر بن گئے, اور روٹی کے لکمے کہتے تھے علی کو امام مانو تو ہم اندر جائیں گے ورنہ نہیں جائیں گے. یہ پھر مجبور ہو گئے کہ امام مانے, تھے تو منکر. کھانے سے فراغت کے بعد آگے لکھے غلاظت کا اندازہ لگائیے, غلاظت کا, کہ یہ لیٹرین گئے, انہیں پیشاب نہیں آتا تھا, آلات کے تناسل سے آواز آئی علی کو, ایک آلہ تناسل بلڈنگ آلات اور لیٹرین میں, یہ قرآن کی تصویر بنا کر پیش کی جا رہی ہے. آپ بتائیں کہ علی بن ابی طالب کا مقدس نام اسی لیے رہ گیا تھا کہ وہ آلہ تناسل سے لیٹرین میں نکلوایا جائے؟ یہ غلاظت نہیں, یہ توڑ کا ہے. دنیا کے کسی کفر میں ایسی غلاظت نہیں پائی جاتی, ان کا کافر ہونا الگ بات ہے, لیکن اتنی گندگی, اتنی غلاظت. اور یہ کتاب قرآن کی تفسیر کے نام سے پاکستان میں موجود ہے, حیرت. جب تک ملک میں اس قسم کے کفریات کو روکنے کے لیے قانون سازی نہیں ہوتی اور سنیت پوری طرح بیدار نہیں ہوتی, اس وقت تک اس کفر کے آگے بند نہیں باندھا جا سکتا. آپ کس کس سے لڑیں گے؟ مملکت ہوتی اس لیے, آئین ہوتا ہے اس لیے, قانون ہوتا ہے اس لیے کہ وہ مملکت کی رعایا کے عقائد, نظریات, ان کی ضروریات کا تحفظ کرے. تو جب تک کوئی ایسی قانون سازی نہیں ہو جاتی ان کفریات کو روکنے کے لیے تو یہ کفر بند نہیں, اور قانون سازی کروانے کے لیے بھی آل سنت میں بیداری چاہیے. لازمی امر ہے کہ سنی بیدار ہو, اپنے موقف کو سمجھے, اپنے عقائد اور نظریات کو سمجھے, اور ان کے تحفظ کی طرف پیدا ہو. اگر میں اپنی ایک مرلہ زمین کے تحفظ کے لیے رات دن ہاتھ پاؤں مارتا ہوں, مجھے اپنے حقیقی بھائی سے قطع کلامی کیوں نہ کرنی پڑ جائے, حتیٰ کہ مجھے یہاں تک کیوں نہ پہ کہنا پڑ جائے کہ ہے تو میرا حقیقی بھائی, باپ ایک ہے, والدہ ایک ہے, گھر ایک ہے, ایک گود میں پلے, ایک چھاتی سے دودھ پیا ہے, لیکن میں اس کے جنازے میں نہیں جاؤں گا. کیوں؟ وراثت تقسیم کرتے ہوئے اس نے ایک مرلہ زید پہ قبضہ کر لیا ہے اور سارا محلہ اس کے پاس چل کے گیا ہے. پر پنچایت ہوئی ہے لیکن وہ مرلہ زمین اس نے واپس نہیں کیا. میں اس کے جنازے میں بھی شریک نہیں ہوں گا, میں اس کی چارپائی کو ہاتھ بھی لگاؤں گا. میں نے اولاد کو وصیت کر دی ہے کہ خبردار اس کو میرے جنازے کے قریب مت آنے دینا. یعنی یہاں تک شدت جذبات ہمارے ماحول اور معاشرہ میں ایک مرلہ زمین پر آ جاتی ہے. اگر یہی شدت جذبات ایمان اور عقیدہ کے لیے پیدا ہو جاتی تو کبھی کے مسائل حل ہو گئے, کبھی کے مسئلے حل ہو گئے. اور یہ شدت یقین کیجئے اصحاب رسول میں پائی جاتی تھی, دین کے لیے پائی جاتی تھی. ایمان ایک اعلیٰ تناسل بلڈنگ آلات اور لیٹرین میں یہ قرآن کی تصویر بنا کر پیش کی جا رہی ہے. آپ بتلائیں کہ علی بن ابی طالب کا مقدس نام اسی لیے رہ گیا تھا کہ وہ اعلیٰ تناسل سے لیٹرین میں نکلوایا جائے. یہ خلافت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ دنیا کی کسی کفر میں ایسی خلافت نہیں پائی جاتی. ان کا کافر ہونا الگ بات ہے لیکن اتنی گندگی, اتنی خلافت. اور یہ کتاب قرآن کی تفسیر کے نام سے پاکستان میں موجود ہے. حیرت ہے جب تک ملک میں اس قسم کے کفریات کو روکنے کے لیے قانون سازی نہیں ہوتی اور سنیت پوری طرح بیدار نہیں ہوتی اس وقت تک اس کفر کی آگے بند نہیں باندھا جا سکتا. آپ کس کس سے لڑیں؟ مملکت ہوتی اس لیے, آئین ہوتا ہے اس لیے, قانون ہوتا ہے اس لیے کہ وہ مملکت کی رعایا کے عقائد نظریات ان کی ضروریات کا تحفظ کر. تو جب تک کوئی ایسی قانون سازی نہیں ہو جاتی ان کفریات کو روکنے کے لیے تو یہ کفر بند نہیں. اور قانون سازی کروانے کے لیے آل و سنت میں بیداری چاہیے, لازمی امر ہے کہ سنی بیدار اپنے موقف کو سمجھے, اپنے عقائد اور نظریات کو سمجھے اور ان کے تحفظ کی طرف پیدا. اگر میں اپنے ایک مرلہ زمین کے تحفظ کے لیے رات دن ہاتھ پاؤں مارتا ہوں, مجھے اپنے حقیقی بھائی سے قطع کلامی کیوں نہ کرنی پڑ جائے, حتیٰ کہ مجھے یہاں تک کیوں نہ کہنا پڑ جائے کہ ہے تو میرا حقیقی بھائی, باپ ایک ہے, والدہ ایک ہے, گھر ایک ہے, ایک گود میں پلے, ایک چھاتی سے دودھ پیا ہے, لیکن میں اس کے جنازے میں نہیں جاؤں گا. کیوں؟ وراثت تقسیم کرتے ہوئے اس نے ایک مرلہ زید پہ قبضہ کر لیا ہے اور سارا محلہ اس کے پاس چل کے گیا ہے. پر پنچایت ہوئی ہے لیکن وہ مرلہ زمین اس نے واپس نہیں کیا. میں اس کے جنازے میں بھی شریک نہیں ہوں گا, میں اس کی چارپائی کو ہاتھ بھی لگاؤں گا. میں نے اولاد کو وصیت کر دی ہے کہ خبردار اس کو میرے جنازے کے قریب مت آنے دینا. یعنی یہاں تک شدت جذبات ہمارے ماحول اور معاشرہ میں ایک مرلہ زمین پر آ جاتی ہے. اگر یہی شدت جذبات ایمان اور عقیدہ کے لیے پیدا ہو جاتی تو کبھی کے مسائل حل ہو, کبھی کے مسئلے حل ہو. اور یہ شدت یقین کیجئے اصحاب رسول میں پائی جاتی تھی, دین کے لیے پائی جاتی ایمان. اور خود رب العالمین نے اس شدت کو بیان کیا. خالق فرماتے ہیں محمد رسول اللہ والذین معه اشد على الكفار, کفر کے لیے وہ شدید تھے, ان کے دل و دماغ کی کسی بھی گوشے میں کفار کے لیے نرمی نہیں. یہ ایمان کا امتیازی وقت ہے کہ کفر کے خلاف ایک مومن کے دل میں شدت ہی شدت ہوتی ہے. وہ دیکھنا گوارا نہیں کرتا, بولنا گوارا نہیں کرتا, سلام کلام تک گوارا نہیں کرتا, بیٹھنا اٹھنا اس کے ساتھ گوارا نہیں کرتا, اس کے ساتھ کھانا پینا تک گوارا نہیں کرتا. یہ شدت ہے. حتیٰ کہ یہ وہ وقت ہے اشدہ والا کفار کا کہ جس وقت کی موجودگی میں باپ تک کے لیے دل میں نرم جذبات پیدا نہیں ہوئے, باپ تک کے لیے. آپ نے سنا ہوگا ضرور علماء سے کہ سیدہ ام حبیبہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم محترم ام المؤمنین ہیں, ان کے والد ابھی ایمان نہیں لائے, ملنے کے لیے آئے. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر بچھا ہوا تھا اور وہ اسی بستر پہ بیٹھنا چاہتے,
کہ سیدہ بڑی تیزی کے ساتھ اس بستر کو لپیٹ دیتی اور پھر فرماتی ہے بیٹھ جائیں. بات نے تعجب سے منہ میں انگلی دیتی کہ بیٹی تو ہے, ٹھیک ہے میں مسلمان نہیں ہوا ہوں اور کچھ اخلاقی قدریں بھی ہوتی ہیں مہمانوں کے لیے, یہ کیا طریقہ کار ہے کہ بستر لپیٹ دیے, میں یہ نہیں کھڑے. پوچھا کہ آپ کے ہاں مہمانوں کی یہی قدر کی جاتی؟ سیدہ ام حبیبہ آشدہ اور الکفار کا ملارہ کرتے ہوئے کہتی ہے کہ یہ بستر پیغمبر کا بستر ہے, میں اس پہ ایسے انسان کو بیٹھنا نہیں دیکھ سکتی کہ جو ابھی تک ہلکا اسلام میں داخل نہ ہوا ہو. ایمان یہ ہے, ایمان کی نگاہ میں پھر کوئی برادری برادری اور کوئی رشتہ رشتہ نہیں رہتا جب تک کہ وہ برادری اور رشتہ ہلکا ایمان میں اور ہلکا اسلام میں داخل نہ ہو جائے. ایمان کی نشانی یہی ہے, علامات کی. جب ہی رب العزت نے صحابہ کی مدح کرتے ہوئے فرمایا اشدہ علی الکفار رحماء بینہم, آپس میں رام دیکھتے ہیں بھائی بھائی, لیکن کفر کے لیے اشدہ سخت گرفت کرنے والے, کفر کے خلاف دل میں غصہ رکھنے والے, غیظ رکھنے والے. اور غصے اور غیظ کا یہ عالم تھا کہ جب بدر کے قیدی لائے گئے تو سرور عالم نے مشورہ کیا کہ اب ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے, تو فاروق اعظم مشورہ دیتے ہیں کہ آقا جو میرے رشتہ دار ہیں میرے سپرد کیجئے میں ان کو قتل کرتا ہوں, جو علی کے رشتہ دار ہیں ان کے سپرد کر دیجئے وہ خود قتل کریں, جو ابو بکر کے رشتہ دار ہیں اور قیدی بن کے آئے ہیں وہ ان کے سپرد کیجئے وہ قتل کریں. پوچھا گیا کہ یہ تقسیم آپ کیوں کر رہے ہیں؟ تو فاروق اعظم کہتے ہیں کہ اگر کل کو برادری انتقام لینا چاہتی ہے تو اپنی برادری کی آدمی سے بدلہ لے گی نا, لیکن ان کا قتل ضروری ہے. ایمان ہے, کوئی رشتہ داری آڑے نہیں آئی, یہ میرا خون ہے میری برادری ہے میں اس کو کیوں قتل کر رہا ہوں, نہیں. اشدہ والکفار, ان کے ذہنوں میں کفر کے خلاف نفرت کوٹ کوٹ کے بھر دی گئی, وہ ایمان کے مقابلہ نہیں کسی بھی چیز کا لحاظ نہیں کیا کرتے تھے. یہ وقت تھا صحابہ رسول, جب ہی تو رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر ایمان لانا چاہتے ہو تو بمثل ما آمنتم به فقد, قرآن کے الفاظ اور صحابہ کو خطاب ہے, فین آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد. اب تعالیٰ صحابہ کو مخاطب ہو کر فرماتے کہ تم جیسا ایمان لائیں گے تو قبول کیا جائے گا, اگر تم جیسا ایمان نہ لائیں تو قبول نہیں کیا جائے گا. یہ اسی لیے ان کے ایمان کو نمونہ قرار دیا ہے کہ وہ اپنے ایمان کے برعکس ایک ناخن برابر بھی کسی چیز کو برداشت کرنے کا تحمل نہیں رکھتے تھے, نہیں برداشت کرتے تھے ایمان کے خلاف کسی ایک حرکت. تقاضا ایمان ہوتا ہی, ایمان ہر ایک سے زیادہ عزیز ترین چیز ہے اور قابل قدر شے ہے. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ 22 رجب المرجب وہ تاریخ ہے جس تاریخ کو ملت اسلامیہ کا عظیم قائد, عظیم فاتح, ہزاروں شہروں پر حکمران, ہزاروں شہر لاکھوں مربع میل پر تنہا حکمران, یہ 22 جمادی الثانی کو دنیا چھوڑ رہا ہے, 22 رجب معاویہ بن ابی سفیان, جس تاریخ کو یہودیت نے حلوہ بانٹنے کے لیے کنڈوں کے نام سے رسم جاری کی ہے اور اس میں بہت سارے سادہ لو سنی انوالو ہو گئے. اور وہ اس غفلت کا شکار ہے. اگر بات سمجھائی جاتی تو جواب بڑا سادہ ملتا ہے اور بظاہر بڑا معقول نظر آتا ہے. ان نئے مسئلے نکل آئے اسی تو پیو دادے تو یہی حرکت ویخ لیا رہے ہیں. بڑا سادہ لباس, لیکن اگر قرآن کی نگاہ میں دیکھا جائے تو یہ جواب نیا نہیں, اس میں جدت نہیں, بہت پرانا جواب. جتنی تاریخ انسانیت پرانی ہے اتنا ہی یہ جواب پرانا ہے. قرآن کہتا ہے جو پیغمبر آیا ہے اس نے جس وقت صدائے حق بلند کی ہے, قوم نے جواب میں یہی کہا ہے کہ قالوا ما وجدنا علیہ آباءنا, اپنے کفر اور اپنی خلافت کے لیے سنت کے طور پہ ہر رسول کے جواب میں کافر قومیں پیش کرتی آئی ہیں کہ جو کام ہم کر رہے ہیں اس پہ ہمارے باپ دادا تھے, ان کے پاس اور کوئی ثبوت نہیں تھا نہ سنت. اس لحاظ سے یہ جواب بہت پرانا جواب ہے کہ جب دین کی بات سنی اور مسئلہ سامنے آیا تو فرق کہہ دیا کہ یہ نوا مسئلہ نکل آیا, بڑا پیو دادا وڈیرے کر دیا ہے. اور نہیں سوچتا یہ بات کہنے والا کہ کلمہ آپ کے باپ دادا کا نہیں پڑھا گیا ہے, کلمہ رسول کا پڑھا جاتا. آپ اپنی بدعت اور رسم کے لیے اپنے باپ کو کیوں پیش کرتے ہیں؟ آپ رسول کا ارشاد لائیں, اگر آپ کے باپ کا کلمہ پڑھا جاتا ہوتا تو آپ کہہ سکتے تھے کہ میرا باپ یہ کرتا تھا. لیکن جب کلمہ محمد رسول اللہ کا پڑھا جا رہا ہے تو آپ کون ہوتے ہیں اپنے باپ کو بول سکتے ہیں؟ حقیقت کو مسلمان کو تسلیم کر لینا چاہیے. آج جتنی بھی رسومات اور بدعات ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں ان سب پر صرف ایک مہر لگی ہوئی ہے کہ ماں وجد نہ آلے گی آباد, باپ دادا ایسے کرتے ہیں, اس کے سوا کوئی ثبوت نہیں. تمام تر ماحول اور معاشرے کی بدعات صرف یہی ایک ثبوت رکھتی ہیں کہ باپ دادا یہ کرتے ہیں. بڑی ڈھٹائی کے ساتھ 22 رجب کو حلوہ بانٹا جاتا ہے اور کھایا جاتا ہے, اور یہ نہیں سوچا جاتا کہ یہ کیوں. ویسے بھی سنجیدہ انسان اگر غور کرنے پہ اترا ہے تو بہت جلد غور کر سکتا ہے کہ یہ کیسی خیرات ہے جو رات کے اندھیرے میں ہے, تاریکی میں ہے, گھر کی چوکھٹ سے باہر نہیں نکالنی ہے, اور رات کا بھی پہلا حصہ نہیں آخری حصہ ہے جب دنیا پہ سناٹا چھایا ہوا ہوتا ہے, لوگوں کو گھروں سے اٹھا اٹھا کر جگہ جگہ کر حلوہ کھلایا جا رہا ہے, یہ کیسی خراب ہے؟ یہ اتنی خوشیاں کیوں ہیں؟ ایک پڑھے لکھے انسان کے لیے اس حقیقت کو معلوم کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. وہ جان سکتا ہے کہ کوئی چوری تو ہے اس میں, کہ اس لیے رات کے آخری حصے میں خفیہ اسے تقسیم کیا جا رہا ہے. اور وہ چوری یہی چوری ہے کہ جس کل معاویہ بن ابی سفیان کا جنازہ اس دنیا سے اٹھتا ہے اس دن یہودیت کھلے عام خوشی کا مظاہرہ نہیں کر سکتی تھی. بنو امیہ کا سورج دوپہر پہ تھا, حکومت اور اقتدار بنو امیہ کے ہاتھ میں تھا, یہودیت اس دن خوشی نہیں منا سکتی تھی, اس لیے رات کی تاریکی میں رات کے پچھلے حصے میں خفیہ اس نے یہ حلوہ تقسیم کیے. اسی دن سے یہودی النصر افراد آج تک اس رسم اور خوشی کو معاویہ کے یوم وفات پہ ظاہر کیے ہوئے. میری سنی ماں اور بہن حضرت نے اس رسم بد کا شکار ہے اور سنی مر بدھو بن کے اس رسم کی پیروی کر رہا ہے, حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. عقل دی ہے انسان کو اللہ, سوچ سکتا ہے کہ یہ چوری کیوں ہوئی, دن دہاڑے کیوں نہیں حلوے کی دیکھ سکتے, لیکن اس رسم کو برقرار کرے. اور پھر سنیوں نے اس کو ویسے جاری نہیں کیا جا سکتا, بڑے ڈھنگ کے ساتھ جاری کیا کہ تم اگر یہ حلوہ پکا دو گے تمہاری غربت دور ہو جائے گی. تو کچھ لوگ بیچارے رات ہی رات امیر بننے کے شوق میں اس میں بھاگ نکلتے, لیکن وہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ جو چمٹا بجا رہا ہے یا یہ جو بازار میں بیٹھی جسم فروشی کر رہی ہے, اگر ماں کوندے کا حلوہ تقسیم کرنے سے سرمایہ دار کوئی بن سکتا تو نہ جسم پیروٹی کرنے والی عورت بازار میں ہوتی، نہ چمٹے بجا کر فٹ پاتھ سے مانگنے والا ملنگ ملتا. یہ دونوں طبقے وہی ہیں جو معاویہ کے دشمنوں میں شامل ہیں. اور میں نے کئی جگہ کہا ہے کہ ہمیں تو اس بات سے رب کا اتنا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ جتنا ہمارے سر کے بال ہیں. اور سنت تو طبقہ ہی وہ ہے کہ جس کو رب نے غیرت مند طبقہ بنایا. آپ دیکھتے نہیں کہ پوری دنیا میں کہیں سنی کنجری نہیں ملتی، کہیں سنی کیوں نہیں ملتی. یہ طبقہ در حقیقت غیرت مند طبقہ ہے. بے غیرتی سنیت سے کوسوں دور بستی ہے. یہ الگ بات ہے کہ کبھی کبھار آپ کی عدم دلچسپی سے غفلت کی وجہ سے دشمن آپ کو استعمال کر لیتے ہیں. تو یہی کچھ یہاں ہوتا ہے. لالچ دیا آپ امیر ہو جائیں. وہ چرسی کیوں نہیں امیر ہو گیا جو معاویہ کا دشمن ہے اور اس دن حلوہ باندھتا ہے؟ وہ تو بھیک مانگ. اور اس کی پھر کیا ضرورت ہے کہ مزدور کسان غربت کی رٹ لگائی جائے. سارے ہی 22 جمادی الثانی کو کوندے کر لیں اور لکڑ ہارے کی کہانی پڑھ لیں تو ساری غربت دور ہو جائے گی، سارے مزدور امیر ہو جائیں گے. خصوصیت کے ساتھ بے نظیر کو تو یہ ضرور کر لینا چاہیے کیونکہ وہ مسلک بھی وہی رکھتی ہیں اور مزدوروں کی چیمپئن بھی ہے، انہیں تو یہ کر لینا چاہیے تاکہ مزدوری مل جائے، سارے امیر ہی امیر ہو جائیں. لالچ دیا ہے لالچ، امیر بن جاؤ، غربت تمہارے پاس نہیں آئے. اور اس لالچ میں آ کر میری سنی ماں اور بہن اس ملعون دعوت کو پکانے پہ مجبور ہو گئی. عورتیں ویسے ہی بہت حد تک توہم پرست ہو، لیکن ایک مسئلے میں وہ بڑی کامیاب ہے. وہ بار بار ایک بات مرد کے کان میں ڈالتی رہتی ہیں آخرکار وہ مرد تیار ہو جاتا ہے کہ شاید سچ ہے. اس لحاظ سے وہ کامیاب ہیں. اور چلاس جب یہ تو آپ کو کہنے لگ گئی ہے نا کہ مرد ناقص العقل ہیں، خصوصاً مولوی. اخبارات میں آئے کہ مولوی ادھورا عقل رکھتے ہیں، حکومت نہیں کر سکتے. مولوی دی حکومت تو ویکھی نہیں، جی ویکھ لو نا عقل ادھوری ہے یا پوری پتہ چل جاتا. لیکن بہرحال یہ مولوی کی بدقسمتی ہوگی سر، اس کے کام نہ کرنے کا یہ ریزلٹ ہے، غلطی مان لینی چاہیے. مولوی کام کرتا تو نتائج کچھ اور ہوتے. 22 جمادی الثانی وہ تاریخ ہے جس تاریخ 22 رجب بار بار جمادی الثانی زبان پہ آ جاتا ہے. 22 جمادی الثانی صدیق اکبر کی وفات کرے، 22 رجب معاویہ بن ابی سفیان کی وفات کرے. 22 رجب وہ دن ہے جس دن ملت اسلامیہ کا وہ قائد جس کے لیے بہت مدت پہلے صادق و مصدوق رسول نے اعلان کیا تھا کہ میری امت کا وہ طبقہ جو سب سے پہلے تیری بیڑا تیار کرے گا، افضل و جیش یقص البحرہ فقط اوجب الجنہ، جو سب سے پہلے بحری بیڑا تیار کرے گا رسول اعلان کر کے ہی وہ سب کا جنتی ہوگا. اور صرف جنتی کا لفظ نہیں فرماتے، اوجب الجنہ ان کے لیے جنت فرض ہو چکی ہے، واجب ہو چکی ہے. اور معاویہ بن ابی سفیان وہ عظیم قائد ہے، معاویہ وہ عظیم سپاہ سالار ہے، معاویہ وہ عظیم جرنیل ہے، معاویہ وہ عظیم فاتح ہے جس نے سب سے پہلے بحری بیڑا تیار کر کے جزیرہ قبرص کو جوتے کی نوک پہ رکھ کے فتح کر ڈالا تھا. اس عظیم قائد کی موت پر حلوہ، اس عظیم جنرل کی موت پر خوشی، اس عظیم ملت اسلامیہ کے فرزند کا نام رکھتے ہوئے سنی جھجک محسوس کرتا ہے؟ لیکن آج بھی کچھ سنی ایسے موجود ہیں جو بہت بڑی غیرت رکھتے ہیں. مظفر گڑھ ضلع میں ایک جگہ ہے پھلنگ سے, وہاں ایک زمیندار نے جس ملون کا نام نظر حسین ہے, اس نے صحابہ کرام کے نام نمبر وار اپنے کتوں کے رکھے ہوئے تھے. کسی کتے کا نام معاذ اللہ ابوبکر, کسی کا عمر, کسی کا عثمان, کسی کا معاویہ, اور یہ انعام لے لے کر وہ ملون کتوں کو آواز دیا کرتا تھا. ایک مزدور غریب کسان بشیر احمد نامی شخص نے اس ملون کو قتل کیے ہے اور آج کل سینٹرل جیل ملتان میں ہے. ویسا کو کہتے ہیں دوست صاحب, آپ کو کہتے ہیں میرے لیے وکیل مت کرنا, کہتے مت طے کرنا, میں جرم کا اقرار کروں گا کہ میں نے کتے کو قتل کیا ہے, خنزیر کو قتل کیا. ابھی گزشتہ رات کی بات ہے, اس کا بھائی آیا کہ میرے بھائی کو سمجھاؤ, مجھے وکیل کرنے دے. وہ مانتا نہیں ہے, کہتا ہے کہ میں نے نیکی زندگی میں یہی کی ہے, انکار کر کے میری نیکی برباد کرنا تھا. دنیا ساری ایک جیسی نہیں, ہاتھ کی پانچوں انگلیاں ایک جیسی نہیں ہیں. آج گئے گزرے دور میں, اور فتن دور میں, پندرہویں صدی میں بھی کچھ غیرت مند انسان دھرتی پہ بستے ہیں. کتنی بڑی زیادتی ہے جو اتنے بڑے عظیم قائد اور ملت اسلامیہ کے اس پردان پر موت پر خوشی کا حلوہ بانٹا جائے, جس کے لیے پیغمبر فرمایا کہ اس کے لیے جنت واجب ہے, اور یہ حدیث بخاری شریف میں موجود ہے. اول ہو جائے سنگھ یغز البقرا یغز البحر فقط اوجب الجنت, جو سب سے پہلے دہری بیڑا تیار کرے گا اس کے لیے جنت واجب ہے. تاریخ کرے کہ ایک برق گواہ کہ بحری بیڑا معاویہ نے تیار کیا ہے, سب سے پہلے تیار کیا ہے, اور اس بحری بیڑے نے جہاز ڈال کر جزیرہ کپرس فتح کیا ہے, بیسیوں جزائر فتح کر ڈالے ہیں, اسلام کا جھنڈا لہرا کر پوری دنیا سے اپنی قوت اور شوکت منوائی ہے. بلکہ آپ اپنا تاریخی ریکارڈ درست کریں, افغانستان کا فاتح معاویہ بن ابی سفیان ہے. پڑھیے تاریخ, اور صرف افغانستان نہیں, پشاور میں مہاتما بدھ کی حکومت تھی جس کا تختہ معاویہ نے الٹا ہے, اور پشاور کے چوک پہ اسلام کا جھنڈا لہرا ہے. میں اگر معاویہ بن ابی سفیان کی فتوحات گنتا جاؤں تو اس کے لیے وقت چاہیے. اتنے بڑے عظیم قائد عظیم فاتح کو آج اس حد تک گرا کے پیش کیا جا رہا ہے کہ اس کی موت پر دشمن حلوہ تقسیم کرے. اور زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ میری سنی ماں اور بہن بھی اس رسم کی پورا کرنے لگتا ہے. سنیے, غیرت ایک کلام ہے کہ سرطور کوشش کر کے 22 جماعت جو سانی کی ایک ملول دعوت کو پاؤں کی ٹھوکروں سے اڑا دو. 22 رجب کی کونڈوں کی دعوت ملون دعوت ہے. اگر کوئی ملہ اس کے اوپر چوڑا ہو کر بیٹھتا ہے تو وہ ملہ بھی ملون ہے. وہ جانتا نہیں ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے. سنیت غیرت کا نام ہے, اس کے سوا اس کا جامع ترجمہ اور کوئی نہیں کیا جا سکتا. گرامی قدر, میں ابھی مزید چاہتا ہوں کہ میں معاویہ بن ابی سفیان کی فتوحات اور ان کی سیرت پہ سیر حاصل بات کروں. زندگی رہی تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ صحیح واسطہ دعوان الحمد للہ.
تو کریم ہے, تو رحیم ہے, تیری ذات سب سے عظیم ہے, تو کریم ہے, تو رحیم ہے, تو کریم ہے, تو رحیم ہے, تیری ذات سب سے خسرا تو قدیر ہے تو علیم ہے نہیں تجھ سا کوئی بھی دوسرا تو قدیر ہے تو علیم ہے تیری راہ گزر ہے دل بشر تیری راہ گزر ہے دل بشر تیرا مستقر ہے ہر ایک نظر تیری دسترس سے کسے مفر تو بصیر ہے تو فہیم ہے تیری دسترس سے کسے مفر تو بصیر ہے تو فہیم ہے یہ لطافتیں یہ عنایتیں یہ لطافتیں یہ عنایتیں ہے تیرے کرم کی وضاحتیں جو چمن میں ہے تو نسیم ہے جو گلوں میں ہے تو شمیم ہے جو چمن میں ہے تو نسیم ہے جو گلوں میں ہے تو شمیم ہے تو بڑی بھی تو قریب بھی قریب بھی تو محب بھی ہے تو حبیب بھی تو حرارت دل عاشقاں تو نشان عقل سلیم ہے تو حرارت دل عاشقاں تو نشان عقل سلیم ہے نہیں پایا تو میں نہارا نہیں پایا تو میں نہارا نہ روایتوں سے آیا ہوا مگر اس میں کوئی گمان نہیں کہ دلوں میں تو ہی مقیم ہے مگر اس میں کوئی گمان نہیں کہ دلوں میں تو ہی مقیم ہے کہ میری خطاؤں کو بھول جا ہے مجھے تو تیرا ہی آسرا تو حلیم ہے تو رحیم ہے مجھے تو تیرا ہی آسرا تو حلیم ہے تو رحیم ہے نہیں تجھ سا کوئی بھی دوسرا تو خبیر ہے تو علیم ہے تو کریم ہے تو رحیم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے تو کریم ہے تو رحیم یا رب ہے بخش دینا ب بندے کو کام تیرا یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا محروم رہ نہ جائے کریے غلام تیرا یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا ہے تو ہی دینے والا پستی سے دے بلندی ہے تو ہی دینے والا پستی سے دے بلندی اسفل مکان